یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار الذی ایقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم فی هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار والإذكار ووفقهم للدعب في طاعته والتأهب لدار القرار والهدر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل وسائر الصالحين أما بعد، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ یہ خطبہ مسنونہ کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے روزی حاصل کرنا نہیں چاہتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، اس آیت میں اس بات کی بالکل صراحت ہے کہ جنات اور انسان یہ دونوں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الِاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ، بس ان کے اوپر ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کی طرف اس کا اہتمام اور توجہ کریں۔ والاعراض عن حظوظ الدنیا والزہادت، اور دنیا کی لذتوں سے جو بے رغبتی کے ساتھ اپنے آپ کو دور رکھے، اعراض کریں اسے۔ فإنها دار نفاد لا محل للإخلاد، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والا گھر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ولا مرکب و عبور لا منزل و عبور، اور یہ جو ہے سواری ہے جو جس کے اوپر سوار ہو کر کے اس راہ کو پار کرنا ہے، اور یہ گویا لذت حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ومشرع انفسام لا موطن و دوام، اور یہ ایک ایسی راہ ہے جس سے ہمیں جدا ہونا ہے، ہمیشہ رہنے یا وطن بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ فلہذا کان الایقاظ من اہلیہ ہم العباد، چنانچہ دنیا کے جو ہے سمجھدار ہوشیار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ وعقل الناس فیہا ہم الزہاد، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند وہ شمار ہوں گے جو دنیا سے بے رغبتی برتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، کہ ہم نے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے سے زمین کے اوپر سبزہ نکلا جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کی خوراک بھی ہے، یہاں تک کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے جب اس کے ذریعے سے زینت حاصل کر لی، وزینت وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور ان کھیتی بونے والوں نے یوں سمجھا کہ اب وہ اپنا مقصود حاصل کر لیں گے، کھیتی کی پیداوار کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ اتھا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم پہنچ گیا دن یا رات کے وقت، فجعلنا حصیدا، ہم نے اس کھیتی کو بالکل ایک دم کٹا ہوا کر دیا گویا کل گزشتہ کل تھی ہی نہیں۔ کذلک نفصل الآیات، ہم اپنی نشانیوں کو اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ولایات و فیاض المانا کثیرتن، اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیتیں بہت ساری ہیں اور وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو سمجھدار فتین، طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا اور فتنوں سے ڈرے، نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا، انہوں نے دنیا کے سلسلے میں غور کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا، معلوم ہوا، اَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّنْ وَتَنَا، کہ وہ کسی زندہ شخص کے لیے وطن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جعلوها لجتا، تو انہوں نے اس دنیا کو سمندر کی موج کی طرح قرار دیا، واتخذوا صالح الاعمال فیها سبونا، اور نیک اعمال کو اس موج کے اندر سے گزرنے کے لیے کشتی بنا لیا، فاذا کان حالها ما وصفته، جب دنیا کا حال وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، اور ہمارا حال اور جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ ہے جو ابھی اس سے پہلے میں نے بیان کیا، فحق علی المکلف ان یذهب بنفسه مذهب الاخیار، تو ہر گویا مکلف یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی راہ کے اوپر چلائے، ویسلک مسلک اولی النہی والابصار، اور سمجھدار لوگوں کا راستہ اختیار کرے، وَيَتَاهَبُ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، اور میں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے تیاری کرے، وَيَهْتَمُ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کا اہتمام کرے جو جس کی طرف میں نے متنبہ کیا جس پر، وَأَسْبَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُ مِنَ الْمَسَالِكِ التَّعَدُّبُ مِمَّا صَحَّ عَن نَّبِيِّنَا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی سائر نبیین، اور اس سلسلے میں سب سے درست راستہ اور سب سے بہترین راہ جو چلنے والا چل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیزیں اور جو ہدایتیں صحیح طریقے سے صحیح سندوں سے ثابت ہیں وہ ادب اختیار کریں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کی چیزوں کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، اور باری تعالیٰ ہی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے وانہ قال من دل خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کسی نے اگر کسی بھلی بات کی طرف کسی کی رہنمائی کی، وہ بات کسی کو بتلائی، تو اس کے اوپر عمل کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اتنا اسی کو ملے گا، وَأَنَّهُ قَال مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَا تَبِعَهُ مَنْ تَبِعَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نے اگر کسی ہدایت کی بات کی طرف دعوت دی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جس نے اس بات کے اوپر عمل کیا، اس کی پیروی کی، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اور آپ صلی اللہ عنہ قال لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النام، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اگر ہدایت کر دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، فرائت ان اجمع مختصرا من الاحادیث صحیحہ، بس میں نے مناسب سمجھا کہ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ مختصر تیار کروں، مشتملا علی ما یکون طریقا لصاحبی للآخرہ، جو اپنے اندر ان چیزوں کو ان اعمال کو لیے ہوئے ہو جو آخرت تک کا راستہ بن سکیں، ومحصلا لآدابہ الباطنہ والظاہرہ، اور اس کو باطنی اور ظاہری آداب کا کو پانے کا ذریعہ بنے، جامع ترغیب و ترہیب، جو کسی عمل کے کرنے کی رغبت دلانے والا یا کسی گناہ کے کام سے بچانے والا ہو، دونوں کو جامع ہو، یعنی دونوں قسم کی حدیثیں ہوں، وسائر انواع آداب سالکین، اور اللہ کے راہ پر چلنے والے جن آداب کو اختیار کرتے ہیں ان سارے آداب کو یہ جمع کیے ہوئے ہو، من احادیث زہد، یعنی اس میں دنیا سے بے رغبتی کی حدیثیں بھی ہوں ریاضاتی نفوس اور انسانی نفوس کی جو ہے ریاضت اور جو ان کی ان کے لیے کوشش کرنے والی اور و تہذیب الاخلاق اخلاق کو مہذب اور درست بنانے والی و طہارت القلوب و علاجہ دلوں کی پاکیزگی کو حاصل کرنے والی اور اس کا علاج ہوں و صیانت الجوارح و ازالت اعوجاجہ اور انسانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی اور اس کو غلط راہ سے دور کرنے والی ہو وغیرہ ذلک من مقاصد العارفین اور اس کے علاوہ اہل معرفت کے جو مقاصد ہیں وہ اس سے حاصل ہوتے ہوں والتزم فیہ اور اپنے اس کتاب کے مجموعے میں میں اس بات کا اہتمام کروں گا کہ لا اذکر الا حدیثا صحیحا کہ میں اس میں ایک ایسی ہی حدیث کو پیش کروں گا جو حدیث صحیح ہو من الواضحات اور وہ بھی ایسی جس کا معنی بالکل واضح ہو مضافاً الی الکتب الصحیحۃ المشہورات اور اس کی نسبت کروں گا ان صحیح احادیث صحیحہ کی کتابوں کی طرف جو مشہور ہیں واصدر الابواب من القرآن العظیم بآیات کریمات اور ہر باب کی شروعات کروں گا قرآن کریم کی آیتوں سے وبشر ما احتاج الی ضبط و شرح معنی خفی بنفائس من التمیحات اور ساتھ ہی ساتھ مزین کروں گا میں اس باب کے لیے اندر لائے جانے والی حدیثوں کو ان تنبیہات سے جو ان حدیثوں کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ضبط کرنے کرانے والی ہوں اور اس کے چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے والی ہوں وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ اور جب کسی حدیث کے آخر میں بھی یہ کہوں کہ متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اس کا مطلب فمانا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے وارجو ان تم هذا الكتاب ان يكون سائقا للمعتني به الى الخيرات اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی تو وہ اس کے ساتھ اعتنا کرنے والے کو نیکی کے راہ نیکی اور بھلائیوں کی طرف لے جائے گی حاجزا له عن انواع القبائح والمحلکات اور اس کو بری خصلتوں اور ہلاک کرنے والے کاموں سے روکنے والی بنے گی وانا سائل اخن انتفع بشیء منہ اور میں اپنے اس بھائی سے جو اس کتاب کے کسی حصے سے فائدہ اٹھائے درخواست کرتا ہوں ان یدعو لی کہ وہ میرے لیے دعا کرے ولوالدیہ میرے والدین کے لیے مشائخ اور میرے مشائخ کے لیے اساتذہ کے لیے وسائر احبابنا اور میرے تمام دوستوں کے لیے والمسلمین اجمعین اور تمام مسلمانوں کے لیے واللہ الکریم اعتمادی اللہ ہی کے اوپر میرا بھروسہ ہے وإلیہ تفویضی و استنادی اور اسی کو میں اپنے اس کام کو اسی کے حوالے کرتا ہوں وحسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العزیز الحکیم اس مقدمے میں خطبے میں وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کے اندر ایسی حدیثیں پیش کروں گا جس کو کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر اگر عمل کے لیے اختیار کرے گا تو وہ اس کے ذریعے سے گویا اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ اور گناہ اور برائی کے جو کام ہیں اس سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی ایک سالک کے لیے یعنی اللہ کی راہ چلنے والے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایتوں میں سے دونوں قسم کی ہدایتیں ایک تو جو اعمال کو کرنا ہے اس سے تعلق رکھنے والی یا جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے تعلق رکھنے والی وہ دونوں قسم کی ہدایتوں کو جامع ہو ایسی میں کتاب گویا ترتیب دے رہا ہوں اور وہ ترتیب بھی ایسی حدیثوں کے ذریعے سے جو بالکل صحیح ہوں اور واضح یعنی اس کا معنی بھی گویا ہے بالکل صاف صاف ہو اس کے معنی کو سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو اور اس میں ہر باب کے شروع میں کچھ آیتیں پیش کروں گا اور احادیث بھی لاؤں گا تو احادیث میں کوئی لفظ اگر مشکل ہے تو اس کی میں وضاحت کروں گا یا کوئی کلمہ ایسا ہے کہ جس کا ضبط یعنی جس کو جو ہے پڑھنا اس کے اندر ذرا جو ہے گنجلک ہے تو اس کو میں بتلا دوں گا کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا اس طریقے اس کے اعراب یہ ہیں۔ ये उन्होंने गोया अपनी किताब के वजह तालीफ बतलाई है। अब आगे असल मौजू शुरू कर रहे हैं। बाबुल इखलास व एहजार नियत फी जमील आमाल वल अक़वाल अल बारिज़त वल खफ़ियत। तो अब ये इस बाब को ला कर के बतलाना चाहते हैं कि इंसान अपने तमाम आमाल और अक़वाल में, चाहे वो जाहिरी हों या बातिनी हों, उसके अंदर इखलास का और नीयत को मुस्तज़र रखने का एहतमाम करें। कोई भी काम बग़ैर इखलास के वजूद में लाया न जाए। ये गोया हर मुसलमान का फरीज़ा है कि किसी भी अमल को जब अंजाम दे तो वो खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इस सिलसिले में जो चंद आयतें पेश की हैं शुरू में, जो उसकी तरफ इशारा करने वाली हैं और इस मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली हदीसें भी पेश करते हैं। चुनांचे फरमाते हैं, قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفعا ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم کہ ان اگلی امتوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں خالص رکھتے ہوئے اس کے لیے نیت کو نفع اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یعنی اس عمل کو انجام دینے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو اور نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں اور یہی گویا سیدھا دین ہے اور اس آیت میں اندر گویا اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے اس لیے اس کو پیش کیا ہے اور دوسری آیت پیش کرتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدی اور قربانی کے جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان جانور کا گوشت اور ان کے جو ہے خون اللہ کو نہیں پہنچتے البتہ ان جانور کو ذبح کرتے ہوئے تم نے دل سے جو اخلاص کی نیت کی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے اور باری تعالیٰ کا ارشاد قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ اے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ آپ اپنے دلوں میں اس کسی چیز کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے نا تمہاری نیت کیسی ہے اچھی ہے یا بری اللہ اس سے بخوبی واقف ہے آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے ہو اللہ سے اللہ کے سامنے سب ظاہر ہے گویا اس کا ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندے کو ہر عمل کے اندر اخلاص اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی اور اللہ ہی کے لیے اس عمل کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں پہلی روایت پیش کرتے ہوئے جو مشہور ہے انما الاعمال بالنیات وعن امیر المومنین ان کی عادت ہے کہ کسی صحابی کا نام اس کتاب میں پہلی مرتبہ آیا ہو تو اس کی کنیت اور تقریباً اس کا پورا نسب اور اس کی قبیلے کی طرف نسبت اس کو بھی ذکر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں عن امیر المومنین ابی حفص عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزا ابن رباح ریاح ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رضاح ابن عدی ابن کعب ابن لوی ابن غالب یہ گویا قریش کی جو ہے نسبت لوی ابن غالب کی طرف ہے غالب ابن فہر کی جو اولاد ہے وہ قریش کہلاتی ہے تو غالب تک ان کا نسب ذکر کیا القرشی الادبی کہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں اس کی شاخ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے وانما لکل امرئ ما نوى اور ہر آدمی کو جو ہے وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ومن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله پس جو آدمی جس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہوگی وہ ہجرت ہو الى اللہ ورسوله تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اس کو وہی مقصد حاصل ہوگا ومن کانت ہجرت الى لدنیا یوسیب ہوا اولی میرا ابھی میرا تین کے ہوا اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے وہ ہجرت و علا مہاجر تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے لکل امرئ ما نوى ہر آدمی کو اپنی نیت کے مطابق ملتا ہے اسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو وہی اس کو مقصد حاصل ہوگا اور دنیا کی کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کا کوئی اور مقصد پانے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جو جیسی نیت ہے ویسا اس کو ثمرہ اور نتیجہ حاصل ہوگا متفقن علی صحتہ، اور یہ روایت جو ہے اس کی صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، اس کو رواہ امام المحدثین، محدثین کے دونوں امام، ایک تو ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری اور دوسرے ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، ان دونوں نے اپنی صحیح میں اس کتاب کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے، وہ صحیح کہ جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے. بہرحال یہاں اس روایت کو پیش کر کے اخلاص عمل، اللہ کے لیے عمل کو انجام دینا یہ مطلوب ہے، ضروری ہے، اس کو ثابت کرنا اور بتلانا چاہتے ہیں، ہر عمل میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ان کو کون سمجھا دے گا؟
مختصر سا.
ہاں وہی سر، آپ سمجھا دیں گے اپنی زبان میں. خلاصہ ایک تو یہ بتلانا ہے، خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ان کو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عوامر، امتثال عوامر وہ ہو، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اجتنابی نواہی، اور وہ اس کی زندگی اسی کے مطابق بننی چاہیے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں اس کو وہ عملی جامہ پہنائے. میں نے اپنی اس کتاب میں حضور کے وہی ارشادات صحیح حدیثوں کے ذریعے سے پیش کیے ہیں، ایک عمل کرنے والے کے لیے کافی ہے. پھر پہلا باب اخلاص کا ہے، یہ نور الرضا ہے فقہ حنفی میں. اس کے اندر مصنف کتاب نے عبادات سے متعلق مسائل کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے، نماز، زور و زاد، زکوٰۃ، حج. البتہ نماز کا مقدمہ جو ہے تمہید طہارت ہے، اس لیے طہارت سے اس کو کتاب طہارت سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خطبہ ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتی اجمعین. قال عبد الفقیر الی مولاہ الغنی، اللہ کا وہ بندہ جو اپنے غنی آقا کا محتاج ہے، ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرم بلالی الحنفی، یہ ابو الاخلاص ان کی کنیت ہے، حسن ان کا نام ہے، وفائی نسبت ہے، شرم بلالا یہ جگہ کا نام ہے، اسی کی طرف وہ منسوب کیے گئے ہیں، حنفی وہ مسلک کی طرف نسبت ہے. انہو التمس منی بعض الاخلاء آمن اللہ وَإِيَّاهُمْ بِلُطْفِ الْخَفِي، میرے بعد دوستوں نے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اپنی جو ہے خصوصی پوشیدہ مہربانی کا معاملہ کرے، مجھ سے درخواست کی ان عمل مقدمتاً فی العبادات، کہ میں عبادات کے سلسلے میں ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جو ہر چیز کی شروع کی مسائل کو بتلاتا ہو. تقرب الی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، کہ جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے وہ مسائل جو لمبی لمبی کتابوں میں متفرق ہیں ان کو آسان کر دے اس کے لیے، اس کے ذہن پر. فاستعنت باللہ، اس عمل کے لیے میں نے اللہ کی مدد چاہی، واجبت ہو اور ان کی اس درخواست کو قبول کیا، طالب علم ثواب اور اجر حاصل کرنے کے لیے. ولا اذکر الا ما جزم بصحتی اہل الترجیح من غیر اعتناب، میں اپنی اس کتاب میں انہی مسائل کو پیش کروں گا جس کی اہل ترجیح، یہ فقہا کی ایک قسم ہے، کبھی کسی مسئلے میں ائمہ مذہب سے مختلف اقوال منقول ہوتے ہیں، تو ان میں سے کون سا قول راجح ہو تو راجح اس کی ترجیح دینے والے بھی اس کے لیے بھی وہ حضرات ہیں جو ان کی اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، انہی فقہا کو اہل ترجیح کہا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے فقہا کا. تو میں انہی مسائل کو پیش کروں گا، ذکر کروں گا جس کے صحیح ہونے کا وہ پختہ یقین ہے، دلایا ہے، یا جس کو پختگی کے ساتھ ذکر کیا ہے اہل ترجیح فقہا نے بغیر تطویل کے، یعنی ذرا لمبے چوڑی تفصیل نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ. سمعت نور الرضا ہے و نجات الارواح، اور میں نے اپنی اس کتاب کا نام در الرضا اور نجات الابرار رکھا. واللہ اسالو ان ينفع بھی عبادہ ویل ویدیم بھی لفاظت. اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ دیر تک جاری رکھے. اب یہ شروعات کرتے ہیں کتاب الطہارت. چونکہ اس کتاب کے اندر انہوں نے عبادات کے مسائل کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور عبادات میں بھی سب سے اہم جو ہے نماز ہے، اور طہارت جو ہے وہ نماز کا مقدمہ ہے، اس لیے طہارت سے شروع کر رہے ہیں. المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبع مياه، جن پانیوں کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ سات قسم کے پانی ہے. آدمی وضو یا غسل جن پانیوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور جو پاک ہیں، ایسے پانی کتنے ہیں کہ سات ہیں. ماء السماء، ایک تو وہ جو آسمان سے اترا ہے یعنی بارش کا پانی. وماء البحر، سمندر کا پانی، یہ جو بڑے بڑے سمندر یہ دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا پانی. وماء النہر، اور نہر دریا کا پانی. دیکھو سب بحر تو کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے جو ہے یہ کھارے پانی کے جو ہوتے ہیں ذخیرے، وہ بحر کہلاتے ہیں. اور میٹھے پانی کے جو ہوتے ہیں دریا، جن کو ندی کہا جاتا ہے، وہ نہر کہلاتی ہے. جیسے کہ سیہون، جیہون، نیل اور گنگا، جمنا، یہ سب. تو بہرحال یہ آسمان، ایک تو بارش کا پانی، دوسرا سمندر کا پانی، تیسرا دریا کا جس کو نہر کا پانی کہا جاتا ہے، اور چوتھا جو ہے ماء البیر، کنویں کا پانی، زمین کو کھود کر کے جو پانی نکالا جاتا ہے. وہ ماء ذاب من الثلج، اور جو ہے پانچواں وہ پانی جو بارش، یہ برف سے پگھلا ہو. آسمان سے برف بھی برستی ہے، اس برف کے جمی ہوئی برف جب پگھلے اور اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے. یہ قدرتی پانی ہے سب. والبرد، اور اولے کا پانی. ایک تو برف ہوتی ہے اور ایک اولا ہوتا ہے، وہ جمع ہوا گویا ٹکڑا گول شکل میں گرتا ہے، وہ اولے کا پانی کہلاتا ہے. ایک تو برف، جہاں برف گرتی ہے وہاں تو وہ برف تو بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہوا کرتی، اور اولا جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ٹکڑے جیسا ہوتا ہے. تو اس کا جو نکلا ہوا پانی ہوتا ہے وہ بھی گویا قدرتی پاک پانی ہے، جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ ماء العین، اور چشمے کا پانی، یعنی خود بخود زمین کے اندر سے جو پانی پھوٹا ہو نکلتا ہو قدرتی طور پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا قدرت. یہ سارے پانی وہی ہیں جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن مختلف شکلوں میں. لوگوں کو کبھی تردد ہوتا ہے کہ ہم دریا کے پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے وضو کر سکتے ہیں، یہ جو ہے کنویں کا پانی وہ تو لوگوں نے کھود کر کے نکالا ہے، اسے وضو ہو سکتا ہے نہیں. اس لیے انہوں نے یہ جو قسمیں بیان کی، سات قسمیں، یہ سب قدرتی پانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن پانیوں کو انسان کے استعمال کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ یہی سات قسمیں ہیں. البتہ اس میں یہ اکثر تو وہ ہیں جو پینے کے کام میں بھی لائے جا سکتے ہیں، اور سمندر کا پانی وہ ہے جو پینے کے کام میں لایا جا سکتا نہیں، صرف استعمال میں لایا جا. باقی سمندر کے علاوہ باقی جو ہے چھ پانی ہیں وہ دونوں کام میں آتے ہیں، پینے کے بھی اور استعمال کے بھی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی انسانوں کو دیے اس کے اعتبار سے سات کہا. اب یہ اقسام المیاہ، ثم المیاہ والا خمسۃ اقسام. اب حکم کے اعتبار سے، یعنی وہ پانی جو کچھ شرعی حکم کے اعتبار سے پانی کی تقسیم کر رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں طاہر متحر غیر مکروہ وہو الماء المطلق. ایک تو پانی وہ ہے جو خود بھی پاک ہے، اور دوسری چیز جو ناپاک ہو اس کے ذریعے سے اس کو، اس پانی کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ بے وضو ہیں، اس کے ذریعے سے وضو کریں گے تو آپ کی ناپاکی جو حکمی ناپاکی ہے، نجاست حکمیہ، حدث جس کو کہا جاتا ہے، وہ دور ہو جائے گی. ایک آدمی بے وضو ہے، پیشاب کیا، وہ ناپاک کہلاتا ہے، لیکن یہ ناپاکی حکمی ہے، حقیقی نہیں. پر ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر، کپڑے کے اوپر کوئی پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ لگا، وہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. تو حکمی نجاست کو ان فقہ کی اصطلاح میں جو ہے حدث کہا جاتا ہے اور حقیقی نجاست کو خبث سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ آپ یہ حکمی نجاست جو ہے حدث اکبر حدث اصغر بڑی اور چھوٹی, اور خبث جو ہے اس کے اندر بھی پھر قسمیں کی ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے ذریعے سے. تو بہرحال وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اس کے ذریعے سے دوسرے کو پاک کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں. شرعی اعتبار سے یہ تینوں وصف جس پانی کے اندر پائے جائیں اس کو پہلی قسم میں داخل کیا ہے, وہ الماء المطلق, اس کو ماء مطلق کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پانی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, چاہے وہ جو اوپر کی جو سات قسمیں گزری ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا پانی, اس کو ماء مطلق کہا جاتا ہے. اب اس میں بعد میں کچھ تغیرات آتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, ان تبدیلیوں کے اعتبار سے پھر وہ پانی اپنی اصلی حالت پر رہتا نہیں, فرق پڑ جاتا ہے, وہی ماء مقید کہلاتا ہے. چنانچہ آگے دوسرا پانی وطاہر مطاہر مکروہ وما شربت منہ الحرۃ ونحوہا وکان قلیلا. دوسری قسم جو ہے پاک ہے, اور دوسری ناپاک چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے, یعنی نجاست جو ہے حکمیہ حدث کو بھی دور کر سکتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں, لیکن وہ مکروہ ہے ناپسندیدہ. بہتر یہ کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے وضو اور غسل کے لیے, لیکن اگر کریں گے تو وضو اور غسل درست ہو جائے گا. وہ ما شربت منہ الحرۃ ونحوہا, وہ کون سا پانی جس میں سے بلی نے پیا ہو یا ان جانوروں نے جو بلی کے حکم میں ہے, جو وہ پرندے جو کہلاتے ہیں شکاری پرندے, ان کا جھوٹا پانی. وکانا قلیلا, اور جس وقت انہوں نے پیا وہ قلیل مقدار میں تھا, مثلا اسی برتن میں رکھا ہوا ہے اس میں سے بلی نے پیا, بلی نے اگر نہر میں سے پیا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ یہ طاہر مکروہ نہیں کہلائے گا, وہ تو اپنی اصلی حالت کے اوپر ہے. قلیل مقدار میں اور بلی یا اس قسم کے جانور نے اس میں منہ ڈالا ہے تو اس کے حکموں میں کچھ فرق آ جاتا ہے, وہ ماء مطلق نہیں کہلاتا. وطاہر غیر مطاہر, وہ مستعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیته, ویسیر الماء مستعملا بمجرد انفصال یعنی جسد. اور تیسرا پانی جو ہے جو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یعنی وہ خود تو پاک ہے لیکن اس کے ذریعے سے آپ وضو کر کے اپنی نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر کو یا غسل کر کے اپنے حدث اکبر کو دور کرنا چاہیں تو وہ اس سے دور نہیں ہوگا, وضو اس سے درست نہیں ہوگا, وہ پاک تو ہے پاک کرنے والا نہیں. وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے, مثلا حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو, دونوں میں سے کسی کو بھی دور کرنے کے لیے. آپ پانی میں کسی برتن میں لائے, اس پانی سے آپ نے وضو کیا, آپ کے وضو کرنے کے بعد آپ کے اعضاء سے جدا ہو کر کے جو پانی دوسرے برتن کے اندر جمع ہوا تو یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے, کیونکہ یہ پانی اب اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا. اس پانی کے ذریعے سے آپ ایک فائدہ اٹھا چکے ہیں, کون سا؟ اپنے حدث کو نجاست حکمیہ کو دور کر چکے ہیں. تو اب یہ پانی خود تو پاک ہے, اگر آپ کے کپڑوں کو یا بدن کو لگ جائے تو اس کپڑے اور بدن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دھونے کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب اس پانی سے جو ہے آپ وضو کرنا چاہیں دوبارہ, غسل کرنا چاہیں, نجاست یعنی حدث اکبر یا حدث اصغر کو دور کرنا چاہیں, تو وہ دور کیا نہیں جا سکے گا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں طاہر غیر مطہری, تو خود تو پاک ہے لیکن دوسری چیز کو غیر مطہری, دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہ اس پانی جو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے, اور لقربت, یا حدث کو دور کرنا مقصود نہ ہو, مثلا آپ بے وضو ہیں اور وضو کیا, اس کی وجہ سے آپ کا جو بے وضو پن تھا یعنی حدث اصغر تھا, نجاست حکمیہ تھی, دور ہوئی اور آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے ایک ناپاکی دور کی گئی اس پانی کے ذریعے سے, کیونکہ اس کو آپ نے جب تک وضو نہیں کیا تھا آپ شریعت کی نگاہوں میں ناپاک تھے, اس قابل نہیں تھے کہ آپ نماز ادا کریں, لیکن اس طرح وضو کر کے آپ نے اپنے آپ کو پاک بنا لیا. اس پانی کے ذریعے سے حدث نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا. اب دوسرا اول قربت, یا اس کے ذریعے سے نجاست حکمیہ تو نہیں دور کی گئی, لیکن اس کے ذریعے سے ایک قربت حاصل کی گئی. کل وضو علی الوضو بنیت, مثلا آپ کا پہلے سے وضو ہے, بے وضو نہیں ہے, آپ ناپاک نہیں ہے حکمی اعتبار سے, آپ کو حدث نہیں ہے, آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے دوبارہ وضو کیا فضیلت حاصل کرنے کے لیے. وضو کی نیت سے, یعنی وضو کی نیت سے اس کو وضو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, تو چونکہ اس پانی کو آپ نے قربت حاصل اللہ کا گویا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ثواب پانے کے لیے استعمال کیا, تو اب گویا اس پانی کے اندر وہ جو شان تھی اپنے اصلی حالت تھی طہارت کی, وہ باقی نہیں رہی, اس میں کمی آ گئی. تو اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ دوبارہ وضو کر کے اپنے حدث کو دور کر سکے. تو یہ طاہر غیر متحر ہے. یسیر الماء مستعملا بمجرد انفصالی عن الجسد, البتہ مستعمل کب ہوگا, مثلا آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ دھویا, تو ہاتھ دھونے کے بعد جب تک کہ وہ پانی آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہاں تک مستعمل نہیں ہے, جسم سے جب الگ ہوگا تب وہ مستعمل کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم پر ہوتے ہوئے مستعمل مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی یہاں ڈالا, ابھی یہاں تو پہنچا نہیں, یہاں جسم سے لگتے ہی ناپاک ہو گیا, تو اب اس پانی سے یہ حصہ تو پاک بننے ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہ حکم لگایا فقہ نے کہ یہ جب تک یہ چلتا ہے وہاں تک خود پاک ہے, اور اس کو پاک بھی کر سکتا ہے, طاہر بھی ہے اور متحر. چلتے 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 سب پاک کرنے کے بعد جب جسم سے الگ ہوا اور ٹپکنے لگا, اب وہ غیر متحر بن گیا, اب اس کے ذریعے سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جائے. ایک ضرورت کے پیش نظر اس کو جب تک جسم سے لگا ہوا ہے وہاں تک اس کو غیر متحر قرار نہیں دیا, وہاں تک طاہر بھی ہے اور متحر بھی ہے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقي, اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ, انہوں نے یہاں تعلیم دین کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو تو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ, یہی وہ طریقہ اور سلسلہ ہے جس سے تیرے نیک بندوں نے مختلف ملکوں کے اندر دین کی اشاعت کا کام انجام دیا ہے. اے اللہ, اس ملک کے اندر اے اللہ اس طرز پر اور اس انداز پر قائم ہونے والا یہ پہلا مدرسہ اور ادارہ ہے, اس میں خیر و برکت مقدر فرما. ان کو ہمت دے, حوصلہ دے, اور اے اللہ اخلاص دے, استقامت دے, اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے جو اسباب و وسائل مادی مالی قانونی اعتبار سے مطلوب ہیں عافیت کے ساتھ ان کے لیے مہیا فرما, اور اے اللہ اس مدرسے کے تعلیمی امور کو انجام دینے کے لیے جس نوع کے افراد اشخاص مطلوب ہیں, مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد بھی ان کو عطا فرما, اور ان کو اس کے لیے ہر قسم کی اسباب بھی عطا فرما, اور پورے اخلاص کے ساتھ اے اللہ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اور اس ملک کے اندر اس سلسلے کو عافیت اور کامیابی کے ساتھ اے اللہ آگے بڑھا دے, اور یہاں رہنے والے بچوں کے لیے یہیں رہتے ہوئے اے اللہ تیرے دین کی تعلیم کی یہ شکلیں تیرے دین کی تعلیم کا یہ سلسلہ اور اے اللہ یہ آسانیاں یہاں مہیا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ان کو ہر طرح کی ہمتوں اور عافیتوں سے مالا مال فرما، حکومت کی طرف سے بھی اے اللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ ہر طرح کی ان کو حکومت کی طرف سے بھی تعاون ہو، ایسی صورتیں پیدا فرما. تو دلوں کا مالک ہے، اپنے حکومت والوں کے دلوں کو بھی اللہ ان کے لیے خیر کے واسطے موڑ دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، انسانی قدروں کو اللہ عام فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ ہر فرد بشر تک پہنچانے کے لیے ہر نوع کی قربانی پیش کرنے کی اور ہر نوع کی کوشش کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق اور سعادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.